زهرة يا وحد عباس وجفوفا يا زهرة يا لابو السجاد منعوفا أبد والله أبد.
شهداء إسلام وبالخصوص شهداء مكتب أهل بيت، محافظان کربلا، محافظان آزاداری، بالخصوص جو اس ماہ محرم میں رتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، ان کی بلندی درجات کے لیے انشاءاللہ سب ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس توفیق پر خداوند عالم کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. ذکر اہل بیت، ذکر کربلا، اسے بیان کرنا یا اسے سننا، اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی سعادت قرار دیا ہے، ایسی عزت قرار دیا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، کہ جس کا مقابلہ کم سعادتیں کر سکتی ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی یہ سعادت ہے ذکر کربلا کو بیان کرنا اور ذکر کربلا کو سننا، جس قدر بڑی یہ سعادت ہے اتنی ہی بڑی امانت بھی ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی انسان کے کندھوں پر آ جاتی ہے کربلا کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے سے. لہٰذا یہاں سے بولنے والے کا بھی حق ہے اور اس پر فرض ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ امانت کہ جو تمہارے ہاتھوں میں اللہ کے آخری نبی کے بعد علی مرتضیٰ کے پاس سے ہوتی ہوئی، ان کے بعد حسن مجتبیٰ کے پاس سے ہوتی ہوئی، ان کے بعد شہید کربلا کے پاس سے ہوتی ہوئی، ان کے بعد زینب کبرا کے پاس سے ہوتی ہوئی، اور باقی آئمہ اور باقی اولیاء کے پاس سے ہوتی ہوئی، جو امانت تمہارے زمانے میں تمہارے ہاتھوں تک پہنچی تھی، اس امانت کو تم نے کس طرح ادا کیا؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. پوچھنے والے اس امانت کے مالک ہوں گے اور جواب دینے والے میں اور آپ ہوں گے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے حق کہنے کی، اور حق کو سننے اور اسے سمجھنے اور اسے تسلیم کرنے کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چند عرائض ہے کہ جو موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ عرائض، سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ مجھ سے سنیں اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا، اس کا آپ کو پورا حق ہے. مجلس کے بعد جو بات بھی میری آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جو بات آپ کو عجیب لگے، انشاءاللہ آپ بالکل بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جب تک انسان کسی چیز کو اپنی عقل اور اپنے شعور کے ساتھ تسلیم نہ کرے، اور اس کے علاوہ ہی عقل و شعور کے بغیر سمجھے کہ مجھ پر کوئی بات ٹھوسی جا رہی ہے، تو وہ بات اس کی روح کی گہرائیوں تک نہیں اترتی. اور جو بات انسان کی روح کے اندر تک نہ اتر جائے، وہ اس کی زندگی کا اور اس کے وجود کا حصہ نہیں بن پاتی. اللہ تعالیٰ نے دین کے قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے بارے میں بڑا ہی واضح جملہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. آیت الکرسی کی آپ تلاوت کرتے ہیں، آیت الکرسی کے فوراً بعد اگلی آیت کون سی ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. کسی عقیدے کو ماننا یا کسی عقیدے کو نہ ماننا، اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دے کر اسے آزاد چھوڑا ہے، اور کہا کہ اپنی عقل کی روشنی میں بات کو دیکھو، ہاں اپنی خواہشات کی زد میں نہ آنا، اپنے جذبات کی زد میں نہ آنا. غیر عقلی باتیں جو تم نے پہلے سے دماغ میں جمع کر رکھی ہیں، ان کی زد میں نہ آنا، اور اپنی خالص عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا. تب ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیں گے. توجہ فرمائیے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اکراہ، کوئی مجبوری نہیں ہے. مانو یا نہ مانو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ماننے کے بعد، راستہ دیکھنے کے بعد، اسے سمجھنے کے بعد، اس پر عمل کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. ہمارے نبی کا کام کیا ہے؟ تمہیں راستہ دکھانا. ہمارے نبی کے وارثوں کا کام کیا ہے؟ کہ اس روشن کر دیے گئے راستے پر اگر کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، اس نور کو اپنی پھونکوں سے اگر کوئی بجھانے کی کوشش کرے، تو نبی کا حقیقی وارث وہ ہوگا کہ جو ہر قسم کی رکاوٹ اور ہر قسم کے پردے اس راستے پر سے ہٹا کر دوبارہ انسانیت کے سامنے اس راستے کو روشن کر کے دکھا دے. دوبارہ اس راستے کو روشن کر کے دکھا دے. ہاں چلے گا کون اس راستے پر، چلے گا کون، یہ تمہارا اپنا اختیار ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات کے جس نے موت و حیات کا نظام خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے. جو راستہ میرے نبی نے دکھایا، اس راستے پر تم میں سے کون چلتا ہے؟ ایک اور آیت سن لیجئے، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فبشر عباد. قرآن کی آیات کو بڑے غور سے سنا کریں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بڑے غور کے ساتھ اپنی سماعتوں کو ہوشیار کر کے میری کتاب کے پیغام کو سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، ہر قسم کی گفتگو کو ترک کر دیا کرو، خالص اپنی سماعتوں کو، اپنی توجہ کو خالص کر کے میری کتاب کو سنا کرو. لعلکم ترحمون، ایسا کرو گے تو نتیجے میں امید ہے کہ تم اپنے اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے. مجھے اپنا موضوع بھی شروع کرنا ہے، لیکن چند باتیں مقدمتاً بھی عرض کرنی ہے. پہلی بات کیا عرض کی؟ کہ آپ کو سوال کرنے کا پورا اختیار ہے. مجلس کے بعد نوحہ خانی کے ماتم کے بعد، نیاز کے بعد، جب بھی جس وقت بھی آپ کا جی چاہے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں. قرآن نے کیا فرمایا؟ اے نبی، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. کن بندوں کو خوشخبری سناؤ؟ الذین یستمعون القول. اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ میرے جن بندوں کی طرف میں نے تجھے بھیجا ہے ان کو خوشخبری سنا، لیکن ہر ایک کو خوشخبری نہ سنانا. یہ خوشخبری قرآن کی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان افراد کے لیے کہ جو آیت میں بیان شدہ شرط کو پورا کرتے ہو. اور وہ شرط کیا ہے؟ الذین یستمعون القول، میرے وہ بندے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. فیتبعون احسن، لیکن ہر بات کے پیچھے دوڑ نہیں پڑتے، جو بات سنی اس کے پیچھے چل پڑے، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے. یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ بڑے مضبوط فکر کے مالک ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد فکر کی اور عقیدے کی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. ان کو خوشخبری سنا. صفت کیا ہے، شرط کیا ہے خوشخبری کی، قرآن کی؟ الذین یستمعون القول، وہ کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور پھر جو بہترین بات ہو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. جو سنے اس کے پیچھے نہیں چل پڑتے، جو دیکھے اس کے پیچھے نہیں چل پڑتے. جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پر جیسا لباس دکھایا گیا، ہم نے سمجھا کہ ہم یہ لباس نہ پہنے تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ باقی ہی نہیں ہے. جیسی عینک پہن کے دکھائی گئی، ہم مرنے لگے وہ عینک خریدنے کے لیے. جیسا کوٹ پہن کر دکھایا گیا، ہم بھاگ پڑے اس کوٹ کو خریدنے کے لیے. جیسا جوتا پہن کے دکھایا گیا، ہم بھاگ پڑے اس جوتے کو خریدنے کے لیے. اپنا جوتا، اپنا کوٹ ہمیں برا لگنے لگا اور وہ ہمیں اچھا لگنے لگا. ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری ان کے لیے کہ جو بات کو غور سے سنیں، لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اچھے کو برے سے الگ کر سکے، حق کو باطل سے الگ کر سکے، اور صحیح کو غلط سے جدا کر سکے. فیتبعون احسن، اگر یہ شرط تمہارے اندر ہے تو قرآن فرماتا ہے تو پھر سنو. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، جن کے اندر یہ صفت موجود ہے، ان کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خالص عقل عطا کی. أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی خالص عقلوں والے. خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل تو سب کے پاس ہوتی ہے، خالص عقل، لب جس کی جمع الباب ہے، قرآن نے کسے کہا؟ ایسی عقل کہ جو فیصلہ کرتے وقت کسی خواہش کو عمل دخل نہ کرنے دے، جو فیصلہ کرتے وقت کسی پارٹی بازی کو اپنے فیصلے میں دخل نہ دینے دے، بلکہ خالص اس عظیم ترین نعمت کہ جسے عطا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو انسان کہا، یعنی انسان کی عقل، اسے خالص کر کے کسی بھی بات کو ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں فیصلہ کرے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے میں نے ہدایت کی ہے، یہ سیدھے راستے پر چلے گا، یہ اگلی منزلوں تک پہنچے گا، لیکن جو عقل کو استعمال نہ کرے اس کی حالت بتاؤں آپ کو کیسی ہوتی ہے؟ یہ وہ مومن نہیں ہوتا کہ جسے قرآن مومن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ ہزار باتیں کرنے والے، ہزار قسم کے خطیب زوردار اپنا نظریہ اس پر مسلط کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے اس مومن کی، اس شیعہ کی، کہ وہ کسی کی بات کی زد میں نہیں آتا، بلکہ خود تشخیص دے سکتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر ہم ایسے نہ ہوں جیسا قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ہماری حالت کیسی ہوگی؟ اس طرح کی ہوگی جیسے یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میں سچا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں سچا ہوں، ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی دور سے گزر رہا ہے، شکل سے سمجھدار لگتا ہے، تجربے کار لگتا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا کہ بڑے میاں ذرا ادھر آئیے گا، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہمارے جھگڑے کو ذرا حل کر دیں، ہم دونوں کی بات سنیں اور ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے ایک سے کہا کہ تم اپنی بات بتاؤ۔ وہ بات کرنے میں بڑا تیز تھا، اس نے اپنا مدعا، اس نے اپنا کیس اتنے زوردار طریقے سے بیان کیا کہ بڑے میاں نے دوسرے کی بات سنے بغیر کہا کہ تو حق پر ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ دوسرے نے یہ فیصلہ سنا تو کہا بڑے میاں ذرا ایک دفعہ میری بات بھی سن لیجئے، اس کی بات تو آپ نے سنی ہے، ایک طرفہ بات سن کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، میری بات بھی سنیے۔ بڑے میاں نے کہا تم بھی سناؤ، اس نے بھی بات کہنی شروع کی۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس کی سنے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کو خبردار کرنے کے لیے یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ مثالیں دینا اور مثالوں کے ذریعے سمجھانا یہ اللہ کی روش ہے قرآن مجید میں۔ ایک کی بات سنی، کہا تو حق پر ہے، اب دوسرا سنانے لگا، وہ بھی بڑا زبردست تھا بات کرنے میں، وہ بھی زبان کا بڑا تیز تھا، اس کی بات جب سنی تو فرمانے لگے کہ تیری بات سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تو ٹھیک ہے اور یہ پہلا والا غلط ہے۔ اس کی بات سنی، کہا یہ ٹھیک، دوسرے کی بات سنی، کہا تو بھی ٹھیک کہتا ہے، تو بھی حق پر لگتا ہے۔ اب ایک چوتھا دور سے دیکھ رہا تھا کہ بڑے میاں کیسے فیصلہ کر رہے ہیں، اس نے بڑے میاں کو ذرا سائڈ پر بلایا اور ان کے کان میں کہا کہ بھائی صاحب آپ فیصلہ کیسے کریں گے، دو فریق ہیں، دو جھگڑ رہے ہیں آپس میں، آپ ایک کو بھی کہہ رہے ہیں سچا ہے، دوسرے کی بھی بات سن کے کہہ رہے ہیں سچا ہے، اگر دونوں سچے ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ بڑے میاں اس کی بات سن کے کہتے ہیں کہ بات تو تیری بھی سچی ہے، بات تو تیری بھی سچی ہے، تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری حالت یہ والی ہو جائے۔ کب ہماری حالت یہ ہوگی؟ کہ جب ہماری اپنی کوئی بنیاد نہ ہو۔ آپ کے سامنے یہ موضوع لکھا ہوا ہے اس بینر پر، موضوع کیا ہے؟ قرآن و، بولیے ذرا، قرآن و کربلا۔ میں آپ سے نہ میرا انداز ایسا ہے اور نہ ہی میں آپ سے داد کا طالب ہوں، لیکن جو سوال پوچھوں اس کا جواب ضرور دینا ہے تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں منتقل ٹرانسفر ہو رہا ہے. موضوع ہے قرآن و کربلا. یہ موضوع میں نے کہاں سے لیا اور اس کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ یہ موضوع ایک واسطے کے ساتھ وہی موضوع ہے جو حدیث ثقلین کا موضوع ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث ثقلین آپ سب پر واضح ہے، شیعہ کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث بیان شدہ ہے. یہ حدیث ہمارے ممبروں سے بیان ہوتی ہے. مذہب حقہ کی، مذہب اہل بیت کی حقانیت بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، لیکن آج اس حدیث کو ایک اور پہلو سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. حدیث ثقلین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی امت کو اپنے بعد کے زمانے کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ فرمایا کہ ان قریب مجھے خالق کی طرف سے دعوت آئے گی اور میں اس دعوت پر لبیک کہوں گا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اپنے بعد آنے والے زمانوں کے لیے تمہاری ہدایت کے لیے وہ جو راستہ میں نے تمہارے لیے معین کیا ہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ نے تمہارے لیے معین کیا ہے، اس راستے پر تمہیں باقی رکھنے کے لیے تمہیں کچھ نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پہلی چیز ہے قرآن، پہلی چیز ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کی وہ رسی جس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر. جس نے اللہ کی اس رسی کو تھام لیا گویا اس نے ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیا. لیکن یہ صرف ایک چیز کافی نہیں ہے، ایک اور چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا وَعِطْرَتِ اَحْلَ بَيْتِ، وہ میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، لن تدلوا بعدی، ہرگز تا قیامت کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ محمد مصطفیٰ تمہیں ضمانت دے رہا ہے، تمہیں گارنٹی دے رہا ہے. تمسک کرنا ہے قرآن کے ساتھ اور تمسک کرنا ہے اہل بیت کے ساتھ. اگر یہ تمسک تم نے انجام دیا تو میں گارنٹی دے رہا ہوں قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا کہ ان دونوں کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں تم سے زیادہ جانتے ہیں. ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا ہلاک ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ یہ دونوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور میری آل، یہ قیامت تک ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں پاؤ گے انہیں. یہ حدیث ثقلین کا خلاصہ ہے. اس حدیث سے اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دینا چاہا؟ ابھی دوسروں کو چھوڑیے، کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے، باشعور وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے یہ دیکھے
کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی زد میں میں خود تو نہیں آ رہا. یہ جو بات کہی جا رہی ہے سب سے پہلے مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے, اس کے بعد دوسروں سے کہہ رہی ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو اور چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہو. قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا اس کی طرف بھی ایک اشارہ میں کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا معنی تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے, توجہ فرمائیے گا, اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں میرے ساتھ, مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, لیکن اپنی خالص عقل کو خالص کرتے ہوئے, اپنے شعور کو خالص رکھتے ہوئے, اور اپنے اللہ سے حق دیکھنے کی دعا مانگتے ہوئے میری بات کو سنیں گے. حدیث ثقلین کیا کہتی ہے, ابھی غیروں کو چھوڑیے, ہم سے کیا کہتی ہے, ہمیں یہ پیغام دیتی ہے, ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. حدیث ثقلین کا پیغام یہ ہے, اللہ کا نبی یہ کہنا چاہتا ہے ہم سے کہ قیامت تک اگر کہیں دیکھو کسی ایسے شخص کو کہ وہ قرآن مجید کو لے کر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی کے خاندان کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی کتاب میرے لیے کافی ہے, تو اس حدیث ثقلین کی روشنی میں جان لینا کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا اگرچہ قرآن اس کے ہاتھ میں موجود ہو, اگرچہ قرآن اس کے ہاتھ میں موجود ہو. یہ بات ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے پورے زور کے ساتھ, لیکن اس کی ایک دوسری طرف بھی ہے, اور وہ دوسری طرف کیا ہے وہ ذرا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں گا اور آپ میرے بزرگان بھی اپنے گریبان میں جھانکیں گے. ایک اور پیغام, دوسرا پیغام حدیث ثقلین کا وہ کیا ہے, دوسرا پیغام حدیث ثقلین کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا کوئی ناتا نہ ہو, اللہ کی کتاب کی آیات میں غور کرنا, اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھنا, وہ کبھی اس حالت میں دکھائی نہ دیتا ہو, اللہ کی کتاب میں بیان شدہ پیغام اس کی زندگی میں نظر نہ آتا ہو, لیکن وہ دعویٰ یہ کرتا ہو کہ میں نے اہل بیت سے تمسک کر لیا, اب مجھے کتاب خدا کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس حدیث کی روشنی میں جہاں قرآن کو کافی سمجھنے والا گناہگار ہے اور گمراہ ہے, وہی قرآن کو چھوڑ کر صرف اہل بیت پر اکتفا کر لینے والا اللہ کی رسول کی اس حدیث کے مطابق وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے, وہ صحیح حالت میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جو شخص قرآن کو لے لے اہل بیت کو چھوڑ دے, گویا اس نے قرآن بھی نہیں لیا, اس لیے کہ قرآن تو اہل بیت سے جدا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے مجھے, تو اہل بیت بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں حتماً قرآن بھی ہوگا, اور جہاں قرآن ہوگا وہاں حتماً اہل بیت بھی ہوں گے. جو ان میں سے ایک کو کافی سمجھے اس کو حدیث ثقلین کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع ہے قرآن و کربلا. کربلا کس سے منسوب ہے؟ نبی کے اہل بیت سے. حسین پنج تن پاک کا حصہ ہے, حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, حسین اپنے زمانے میں اللہ کے آخری دین کے وارث ہیں. کربلا کو وجود میں لانے والے امام حسین ہیں. جیسے نبی کے فرمان کے مطابق اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے, اور جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے, جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا, بس ہمیں جان لینا چاہیے کہ جہاں کربلا ہوگی وہاں قرآن ہوگا اور جہاں قرآن ہوگا وہیں کربلا بھی موجود ہوگی. جیسے اہل بیت کو قرآن سے جدا سمجھنے والا گمراہ ہے، اسی طرح کربلا کی تحریک کو قرآن سے جدا سمجھنے والا گمراہ ہے، اس کو حقیقت کربلا سمجھ میں نہیں آئی، اس کو حقیقت حسین سمجھ میں نہیں آئی. میری آپ سے گزارش ہے برادران محترم، بزرگان محترم، مومنین گرامی، یہ محرم کا مہینہ، یہ کربلا کی یاد کے ایام، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگ کہ جو دنیا کے جھمیلوں میں مست ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ ہمارا امام پھر سے آتا ہے محرم میں اور آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ کہیں میرے مقصد کو بھول تو نہیں گئے، کہیں میری کربلا کو بھول تو نہیں گئے، کہیں اس دین کو جسے میں نے بچایا تھا، کہیں اس پیغام کو جسے میری بہن نے کوفہ و شام میں خطبوں کی شکل میں سنایا تھا، کہیں اسے بھول تو نہیں گئے. دیکھو میں دوبارہ آیا ہوں، امام ہمیں گھروں سے نکال کر لاتے ہیں، امام ہمیں غفلت سے نکال کر لاتے ہیں. آؤ اور ذکر کربلا سنو، اپنی روح کو میری روح کے ساتھ جوڑ لو. اگر مجھے امام مانتے ہو، میرے ساتھ اپنی بیعت کی تجدید کرو، میرے ساتھ اپنے رابطے کو نیا بناؤ، اسے تازہ کرو. یہ ہے محرم کا فلسفہ، یہ ہے ایام عزا کا فلسفہ، یہ ہے عزاداری کا فلسفہ. میں نے اس مجلس کے آغاز میں آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. توجہ فرمائیں گے، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حسین کی معرفت چاہتے ہیں، اگر کربلا کی حقیقت کو لمس کرنا چاہتے ہیں، اس کا راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں، لیکن ایک راستہ ایسا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر اس راستے پر آپ چلیں گے تب جا کر حقیقت کربلا اور معرفت امام حسین ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنائے گی. کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، ایک ایسا راستہ آپ کو بتانے چلا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی معرفت چاہتا ہو، اگر کوئی شخص تحریک کربلا کی معرفت چاہتا ہو، تو سب سے زیادہ محکم اور سب سے زیادہ مضبوط راستہ اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. کون سا راستہ ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید سب سے مضبوط اور سب سے محکم راستہ ہے. وہی قرآن مجید کہ جس کو اللہ نے ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے نازل کیا، لیکن ہم میں سے اکثر قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ہم قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے کبھی ہدایت لینے کے لیے اسے نہیں پڑھتے. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو اس زبان میں کہ جو ہماری زبان نہیں ہے. اگر ہم خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایسی زبان میں کہ جس کی سمجھ ہم لوگوں کو نہیں آتی. کتنی عجیب بات ہے. میری بات کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ عربی زبان میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ اللہ نے قرآن مجید کو بھیج کر جو مقصد حاصل کرنا چاہا، مجھے اور آپ کو جس مقام پر پہنچانا چاہا، جب تک ہم قرآن کو نہ سمجھیں ہم کیسے اس مقام تک پہنچیں گے؟ ہم کیسے اس مقام تک جائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں تنزانیہ میں، فرض کریں انڈیا میں، فرض کریں پاکستان میں، آپ کا کوئی قریبی دوست ہو جس سے آپ کو بہت محبت ہو، جس کی باتیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، بہت اہمیت کی حامل ہو، اس کی طرف سے آپ کو خط آئے، آپ کے پاس ایک لیٹر آئے، لیکن لیٹر ایک ایسی زبان میں ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ ایک دفعہ دوبارہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر خط آئے آپ کے پاس، آپ کیا کریں گے؟ ایسی زبان میں ہو کہ جس زبان کو آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو چومیں گے، اپنی آنکھوں سے لگائیں گے اور سنبھال کر اپنی الماری میں، کبڑ میں رکھ دیں گے، ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کسی ایسے شخص کو بلائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہو، اور اس سے کہیں گے یہ میرے عزیز دوست کا خط ہے، پتہ نہیں وہ کسی پریشانی میں نہ ہو، پتہ نہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو، شاید وہ مجھ سے مدد چاہتا ہو، کوئی بات اس نے مجھ سے کہنی چاہی ہے، ذرا اس کو میری زبان میں ترجمہ کر کے مجھے بتا دو تاکہ میں اپنے دوست کی بات کو سمجھ سکوں، ایسا کریں گے نا؟ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس آخری خط کو اتنی اہمیت دیتے ہو جتنی ہم اپنے ایک دوست کے لیٹر کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، جواب دیجئے گا میرے سوال کا، یہ مجالس عزا، یہ در حقیقت اہل بیت کا مدرسہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ امام حسین نے بنایا، اس کی بنیاد رکھی کربلا میں، ایسا مدرسہ کہ قیامت تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ امام کے اس پیغام کو سننے اس مدرسے کی کلاسوں میں آتے ہیں، خاص طور پر محرم اور سفر میں، لہذا اس کو مدرسہ سمجھیے، اس مدرسے کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھیے، تب اپنے آپ کو امام کی روح سے اور امام کے مقصد سے جوڑ پائیں گے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم آپ سے آ کر سوال کرے، کہے کہ مجھے تمہارے دین میں دلچسپی ہے، مجھے اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن تم مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں، تم نے اپنے دین کی اتنی شکل بگاڑی ہے، تم آپس میں اتنے اختلاف کرتے ہو، تم آپس میں اتنے جھگڑے کرتے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کون سے فرقے کے پاس سچا دین ہے، مجھے کوئی ایسی سورس بتاؤ، مجھے کوئی ایسا راستہ دکھاؤ، مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ کہ جس پر تمہارے ہر فرقے کا اتفاق ہو۔ جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ان سب کا اتفاق ہو، مجھے کوئی ایسی چیز دو جس سے میں تمہارے دین کو پڑھ سکوں اور سمجھ سکوں۔ ذرا مجھے بتائیے گا، آپ اس شخص کو کس چیز کی طرف رہنمائی کریں گے؟ جواب دیجئے، جی قرآن مجید کی طرف۔ اگر کوئی اور چیز ہے تو بتا دیجئے، کوئی اور ایسی چیز کہ جس پر سب کا اتفاق ہو، کوئی ایسی کتاب جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہو، ذرا مجھے بتائیے۔ اس غیر مسلم کو آپ کہیں گے یہ لو قرآن، اس قرآن میں سے پڑھو کہ خالص اسلام کیسا ہے، حقیقت میں اسلام کیسا ہے، سب کو چھوڑ دو، سب فرقوں کو چھوڑ دو، حقیقت اسلام اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو۔ اب اگر پلٹ کر وہ شخص ہم سے سوال کرے کہ جو دین تم نے سیکھا ہے، آیا تم نے بھی اسی قرآن کو خود پڑھ کر سیکھا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے کتنے ہیں فرش عزا پر بیٹھے ہیں آپ؟ جواب دیجئے ایمانداری کے ساتھ، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنا دین، اپنا مکتب خود قرآن مجید میں سے پڑھ کر لیا ہے؟ اب اگر قرآن یہ کہے کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کرے گا, قرآن کی آیت ہے وقال الرسول, اور قیامت کے دن جب اللہ نبی سے سوال کرے گا کہ جب تو نے یہ کامل دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا تو کیا وجہ بنی کہ تیری امت گمراہ ہو گئی, میں نے تو اسلام اتنا کامل بنایا تھا کہ اگر یہ امت اس پر عمل کرتی تو یہ ساری دنیا پر حکومت کرتی, یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ باعزت ہوتے, کیا وجہ بنی کہ تیری امت ٹکڑوں میں بٹ گئی, کیا وجہ بنی کہ تیری امت عزت کو ہاتھ سے گنوا کر ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی اس لیے کہ دنیا میں لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا بنی؟ آپ جانتے ہیں قرآن نے کیا بتایا ہے, اور یاد رکھیے جو قرآن کی آیت نے کہہ دیا کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی کتاب کی ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی کس کی شکایت کرے گا, کسی اور قوم کی نہیں اپنی قوم کی شکایت کرے گا. غور فرمائیے گا کیا شکایت ہوگی, وقال الرسول, اور اللہ کا نبی کہے گا یا ربی, اے پروردگار, ان قوم اتخذوا, میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, ان کی بدبختی اور بدنصیبی اور ان کی رسوائی کی وجہ یہ بنی کہ اس میری امت نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب میں اپنی طرف دیکھوں اور آپ عزیزان محترم اپنی طرف اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم اہل بیت کا نام لینے والے ہمارا کتنا تعلق جڑا ہوا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ, ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ کی کتاب کو. اور میں واپس آتا ہوں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف اور پھر ذکر مصائب کی طرف. یاد رکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ نام حسین کے جو ہمیں جوڑنے والا نام ہے اسی نام حسین لے کر ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں, کیا وجہ ہے, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ سے سوال کر رہا ہوں. نام حسین جوڑنے والا نام ہے شیعوں کو یا نام حسین توڑنے والا نام ہے, بتائیے ذرا, نام حسین جوڑنے والا ہے, نام حسین ایسی زنجیر ہے کہ جو شیعوں کو آپس میں اتنے گہرے رشتے میں باندھتی ہے کہ سگا بھائی اتنا عزیز نہیں ہوتا جتنا ایک حسینی ہمیں عزیز ہوتا ہے. لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ نام حسین پر ہی بعض اوقات ہم آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے معرفت حسین معرفت کربلا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے راستے سے حاصل نہیں کی. آپ کو شاید میری بات عجیب لگے لیکن میں نے عرض کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں, میری باتوں سے آپ خوش ہوں یا میری باتوں سے آپ ناراض ہوں, میں نے فقط اپنا فرض ادا کرنا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ, ایسی بات کرنی ہے اس ممبر سے کہ قیامت کے دن وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دیا اگر وہ مجھ سے سوال کرے کہ تو نے میرا پیغام دینے میں کوئی دو نمبری تو نہیں کی, تو نے میرا پیغام دینے میں سننے والوں کو خوش کرنے کی کوشش تو نہیں کی, تو نے میرا پیغام خالص پہنچایا یا نہیں پہنچایا, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ قیامت کے دن اپنے مولا کے سامنے میں جواب نہ دے سکوں. لہذا ایمانداری کے ساتھ اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آ جائیے ذرا اس آیت کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب تیرے رب نے اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها, فرشتوں کو جو معلومات تھی انسان کی خصوصیات کے بارے میں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تعجب کے ساتھ اللہ سے سوال کیا کہ اے پروردگار، تو زمین میں اسے خلیفہ قرار دے گا، تو اسے اپنا نائب قرار دے گا، من یفسد فیہا، جو تیری زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، انسان ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، تو کس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو کبھی آپس میں نہیں جھگڑتے، ہم تو ہمیشہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ تجھے عیبوں سے پاک گردانتے ہیں، ہم تو ہمیشہ تیری اطاعت کرتے ہیں، کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے، پھر تو اسے خلیفہ بنائے گا جو تیری نافرمانی بھی کرے؟ توجہ فرما رہے ہیں، جو تیری نافرمانی بھی کرے گا، جو تیرے احکام کو پامال بھی کرے گا، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ سے سوال، اللہ تعالی نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا؟ کیا ضرورت تھی خدا کو؟ خدا کو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا تھا کہ اللہ اکیلا تھا اور بور ہو رہا تھا، تنہائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا اس نے یہ ساری کائنات خلق کی تاکہ تماشا دیکھے اور اس کی بوریت دور ہو جائے اللہ کی۔ آیا اس لیے خلق کیا؟ معرفت امام تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، خلیفۃ اللہ کا معنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے کائنات کیوں خلق کی، انسان کو کس لیے خلق کیا، باقی مخلوقات کو کس لیے خلق کیا، اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اپنی بھی قدر ہو اور اپنے امام کی بھی قدر ہو۔ ہماری قدر اللہ کی نظروں میں کیا ہے، اور پھر امام کا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہے، اگر ہم اسے جان جائیں تو شاید اپنے ٹیڑے رستوں کو سیدھا کر سکیں۔ اللہ نے کائنات کیوں خلق کی؟ مکتب اہل بیت، آیات قرآن اور تعلیمات اہل بیت سے اس کا جو جواب ملتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ کائنات کو خلق کرنے کی وجہ اللہ کی محبت تھی۔ محبت نتیجہ بنی کائنات کی خلقت کا، محبت کے نتیجے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، محبت کے نتیجے میں اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ کس طرح؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر کوئی استاد ہو اپنے کام کا، اپنے سبجیکٹ کا، ماہر ہو اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فن میں، اپنے ہنر میں ماہر ہو، وہ کیا چاہے گا؟ فرض کریں کوئی باپ ہو، کوئی شخص اس کی اولاد ہو، اور وہ باپ کسی ہنر میں ماہر ہو، اس کو اپنے فن سے محبت ہو اور اپنے فن میں وہ کمال پر پہنچا ہوا ہو، تو اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی کہ یہ فن میں اپنی اولاد کو سکھاؤں؟ استاد کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی کہ یہ فن، یہ سبجیکٹ، یہ علم میں اپنے شاگردوں کو سکھاؤں، تاکہ اس فن کو حاصل کرنے کے بعد میں دیکھوں کہ یہ کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ کس طرح کی حرکتیں انجام دیتے ہیں۔ اور جب کوئی استاد اپنی کلاس کو پڑھا دے اور وہ امتحانوں میں بہترین نمبر لے، میری بات سمجھ رہے ہیں، کوئی استاد اپنے شاگردوں کو کوئی علم اچھی طرح پڑھا دے، اپنا علم ان کے اندر منتقل کر دے، کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنا فن سکھا دے اور اس کے بعد وہ اس فن کا مظاہرہ کرے، اس استاد کی وہ کلاس امتحان دے اور امتحان میں بہترین نمبر لے، تو لوگ کس کو آ کر مبارکباد دیتے ہیں؟ اس استاد کو. اس استاد کا سینہ فخر سے تن جاتا ہے، اس استاد کا سینہ فخر سے تن جاتا ہے کہ دیکھو انہیں میں نے پڑھایا. اب ذرا آپ نے توجہ بھرپور دینی ہے، تب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی، تب آپ کو مقام انسانیت سمجھ آئے گا، تب آپ کو اپنا مقام سمجھ آئے گا. مقام امام تو بہت بلند ہے. اور پھر ہم آ جائیں گے ہم کربلا کی طرف کہ کربلا کیوں برپا ہوئی. اللہ نے کائنات کس کے لیے خلق کی؟ اس محبت کی وجہ سے. اللہ کے اندر، اللہ کی ذات میں جو صفات کمال موجود تھیں، جو اچھی صفات موجود تھی، اللہ کو اپنی ان صفات سے محبت تھی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میرے ساتھ رہیے گا. اللہ کو اپنی صفات کمال سے محبت تھی. صداقت، سچائی، اللہ اصدق القائلین ہے، سب سے سچا ہے. اللہ کو سچائی سے محبت تھی. اللہ نے چاہا میں کسی اور کو بھی سچا دیکھوں. خداوند عالم عادل تھا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. خداوند عالم کمال عدل تھا لیکن اکیلا تھا. اللہ نے چاہا میں اس صفت عدل کو کسی اور میں بھی دیکھوں کہ وہ کیا کرتا ہے اس صفت کے ساتھ. اللہ تعالی کی تمام صفات، ان سے خدا کی ذات کو محبت تھی. یہ اللہ کی اپنی ذات سے محبت، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو خواہش ہوئی. اللہ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کی ضرورت نہیں تھی، فقط یہ محبت جو اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ تھی، یہ محبت سبب بنی کہ اللہ نے چاہا کہ میں کوئی اور بھی ایسا بناؤں کہ جو مجھ سے ملتا جلتا ہو. غور کیجئے گا میری بات پر، جو مجھ سے ملتا جلتا ہو اور یہ صفات اس کے اندر موجود ہو. میں ظلم کر سکتا ہوں لیکن ظلم نہیں کرتا. میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ظلم کر سکتا ہو لیکن ظلم نہ کرے. میں غلط بیانی کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا. میں کسی اور کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اپنے جیسا کہ جو غلط بیانی کر سکتا ہو، جھوٹ بول سکتا ہو لیکن جھوٹ نہ بولے. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. اللہ کے علم کہ جو کمال علم ہے، اس علم میں جب خدا نے سوچا، ایسی مخلوق کو بنانے کا جب خدا نے سوچا، تو ذرا جواب دیجئے گا. اللہ کا ذہن کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، قرآن نے بھی سمجھانے کے لیے اللہ کے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کی آنکھ کا لفظ استعمال کیا ہے. حالانکہ اللہ کا نہ کوئی ہاتھ ہے نہ کوئی اللہ کی آنکھ ہے، خدا جسم کا محتاج ہی نہیں ہے. لہذا میں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے ایسی کوئی مخلوق بنانے کے لیے سوچا ہوگا، تو ذرا جواب دیجئے، اللہ کے ذہن میں اپنا نائب بنانے کے لیے کون سی مخلوق آئی؟ جواب دیجئے. فرشتے؟ جی، اللہ کے ذہن میں فرشتے آئے اپنا نائب بنانے کے لیے. وہ صفات جو اپنی اللہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی مخلوق میں، ان صفات کو اپنے اندر پرورش کرنے کے لیے اللہ کے ذہن میں کون سی مخلوق آئی تھی؟ آسان جواب ہے، ذرا بلند آواز سے جواب دیجئے، انسان. یعنی میں اور آپ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. کن سے کہا؟ فرشتوں سے. گویا انسان ایک ایسی مخلوق تھا جس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے. لیکن انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ اگر نیچے گرنے پر آئے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، اگر بلند ہونے پر آئے تو فرشتوں سے بھی اوپر، اور اگر نیچے گرنے پر آئے، پستی میں جانے پر آئے تو حیوانوں سے بھی بدتر۔ لہذا علامہ اقبال نے کیا فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لہذا انسان کون ہے؟ اللہ کا خلیفہ۔ کائنات کس کے لیے خلق کی گئی؟ اللہ کے نائب کے لیے۔ انسان کو اللہ کا نائب بننا تھا۔ اب جو انسان ان صفات کو اپنے اندر جتنا زیادہ پیدا کرتا جائے اتنا اللہ کے قریب ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کیا نیت کرتے ہیں؟ دو رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب، قربتاً اللہ۔ یہ قربتاً کا مطلب کیا ہے؟ نماز فجر سے پڑھنے سے پہلے ہم اللہ سے 1,00,000 کلومیٹر دور تھے، آیا یہ مطلب ہے؟ اور نماز فجر پڑھنے کے بعد 1,000 کلومیٹر قریب ہو گئے، اب ہم اللہ سے قریب آ گئے، آیا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالی کمال صداقت تھا، اللہ تعالی کمال عدالت تھا، اللہ تعالی کمال علم تھا۔ ہم نے یہ اللہ کا حکم انجام دیا، اس کے انجام دینے سے اپنے اندر ہم نے ان صفات میں اضافہ کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ نماز کو کیوں مومن کی معراج کہا گیا؟ معراج یعنی ایسی چیز کہ جو مومن کو بلندی پر لے کے جاتی ہے، اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے انسان اللہ کا نائب کہلوائے۔ یہی انسان کی آزمائش ہے اور یہی کائنات کے تخلیق کیے جانے کی وجہ ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو اس راستے پر چلائے وہ اللہ کا نائب قرار پائے گا اپنے درجے کے مطابق، اور جس کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو، صفات خدا کا مظہر بننا، صفات خدا کو اپنے اندر پرورش دینا، ان کی نشو و نما کرنا، جس انسان کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو، قرآن اسے کہے گا اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ اب اگر ساری کی ساری انسانیت پر نگاہ دوڑائی جائے تو وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو آپ کو انسانیت کی چوٹی پر نظر آتی ہیں، انسان کی پیک پر نظر آتی ہیں؟ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا اپنے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے؟ کن کا انتخاب کیا؟ ان میں سے ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ان میں سے ایک کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور ان میں سے ایک کا نام حسین شہید کربلا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے انسانوں کا نمونہ قرار دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم جس مقصد کے لیے میں نے کائنات خلق کی ہے اس مقصد پر پہنچنا چاہتے ہو اے انسانوں، تو میرے نبی کی ذات کو فالو کرو۔ میرا نبی اس دنیا سے چلا جائے تو جن کو وہ اپنا نائب بنا جائے اس زمانے کے لوگ انہیں فالو کریں اگر اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ بس یہ امانت رسول اللہ سے علی تک پہنچی، علی سے یہ امانت امام حسن تک پہنچی، اور امام حسن سے یہ امانت امام حسین کے پاس پہنچی، اور امام حسین نے اپنے زمانے کی شرائط کے مطابق کربلا برپا کی، اور کربلا برپا کر کے وہ جو حملہ ہوا تھا کچھ ظالموں اور کچھ پلید شیطانی قوتوں کی طرف سے کہ نبی کی زحمت کو مٹا دیا جائے، اسلام کے چہرے کو بدل دیا جائے، خلیفۃ اللہ اللہ کی خلافت کو زمین سے ختم کر دیا جائے، وہ جو شیطان نے بدترین چال چلی تھی اللہ کے دین کے خلاف، حسین نے کربلا میں اس چال کو ناکام بنا دیا۔ حسین نے کربلا میں کیا دیکھا، وہ حالات پیش آئے امام حسین کو، وہ شرائط پیش آئیں کہ امام کے پاس دو راستے تھے، یا اپنی جان بچا لو یا اپنی اولاد بچا لو یا اپنا گلشن بچا لو یا اپنی مخدرات کے پردے بچا لو، اور یا اس سب کو قربان کر دو اور اپنے نبی کی، اپنے نبی کی، اپنے نانا کی محنت جس دین پر ہوئی ہے اس دین کو بچا لو۔ حسین نے اپنی جان سے گزرنا قبول کیا، حسین نے اپنی اولاد کو قربان کرنا قبول کیا، لیکن حسین نے اللہ کے دین میں تحریف کو قبول نہیں کیا۔ چند جملے کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہے، ذبح کیا جانا۔ ہم سنتے ہیں کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو ذبح کیا گیا، لیکن یاد رکھیے صرف نبی کا نواسا ذبح نہیں ہوا، نبی کے نواسے کی بہن زینب کو بھی کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ حافظ کفایت حسین اعلی اللہ مقامہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ذبح ہے اس کا عام طور پر معنی کیا لیا جاتا ہے، کسی حیوان کو جب ذبح کرنے کا نام لیا جاتا ہے اس کا معنی عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ کسی حیوان کو کسی تیز دھار آلے سے اس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا جائے، لیکن فرمایا کہ ذبح فقط اس معنی میں نہیں ہوتا، کچھ حیوان ایسے ہیں کہ جن کا ذبح کرنا چھری کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اگر گوسفند کو ذبح کیا جائے تو اس کے ذبح کا طریقہ کیا ہے، اس کے گلے پر، اس کی رگوں پر چھری چلائی جاتی ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے، لیکن مچھلی کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ مچھلی کا شریعت نے ذبح کرنا کیا بتایا ہے؟ مچھلی کا ذبح ہو جانا فقط یہی ہوتا ہے کہ اس مچھلی کو زندہ حالت میں اگر پانی سے نکال لیا جائے تو وہ جیسے تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہے اور جان پھر اس کی نکل جاتی ہے، یہ مچھلی ذبح ہو جاتی ہے۔ تو کربلا کے میدان میں صرف نبی کا نواسا ذبح نہیں ہوا، جناب زینب بھی ذبح ہوئی ہیں۔ نبی کے نواسے کو تو ذبح کیا گیا، خنجر اس کی رگوں پر چلایا گیا، لیکن جناب زینب کو ذبح کس طرح کیا گیا؟ جناب زینب کے سر پہ سے جب چادر اتاری گئی، جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اسی طرح علی کی بیٹی پردے کے بغیر، اپنی چادر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اور وہ تڑپتی ہے، اسی طرح جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری گئی، نہ جانے وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا انداز ہوگا جس انداز میں جناب زینب تڑپی ہوگی۔ کیونکہ یہ تو وہ بی بی ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ تو وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بابا کی زندگی میں اپنے نانا کی دربار کی زیارت پر بھی جانا ہوتا تھا، اپنے نانا کے روزے کی زیارت کے لیے بھی جانا ہوتا تھا، تو کس طرح جاتی تھی؟ سامنے سے جناب امیر پردہ بنتے تھے، ایک طرف سے جناب حسن پردہ بنتے تھے، ایک طرف سے جناب حسین پردہ بنتے تھے اور ایک طرف سے جناب عباس پردہ بنتے تھے، چاروں طرف سے بی بی کو گھیرا ہوتا تھا، اس لیے کہ کسی نامحرم کی نگاہ جناب زینب کی طرف نہ اٹھ جائے۔ لیکن ہائے کربلا، کیا وقت ہوگا کہ جب جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے باقی بیبیوں کے سروں سے پردے نوچے گئے اور پھر خود علی کی بیٹی کے سر کے اوپر سے پردے کو نوچ لیا گیا۔ کربلا میں یہ ظلم آل نبی پر اپنے آپ کو نبی کی امت کہنے والوں نے برپا کیا۔ گیارہویں کے دن زینب یہ مظالم برداشت کر کر کے تھک چکی، زینب اپنے بھائی کو کربلا میں ذبح ہوتا دیکھ چکی، زینب خیموں میں آگ لگی دیکھ چکی، زینب جناب سکینہ کو تماچے لگتے دیکھ چکی۔ یہ خدا جانتا ہے یا دل زینب کو پتا ہے کہ بی بی نے یہ سب مظالم کس طرح اور کس انداز میں برداشت کیے۔ فقط ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ گیارہویں کے دن جب اس قافلے کو گنج شہداء میں سے گزارا گیا کوفہ لے جانے کے لیے، ذرا اپنے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا میں لے جائیے، اپنے آپ کو میدان کربلا میں حاضر کیجئے کہ اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفہ لے جانے کے لیے ان کو چلایا جاتا ہے، اور ظالم کیا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر ان کو وہاں سے گزارتے ہیں جہاں کربلا کے شہیدوں کی لاشیں بے کفن پڑی ہیں۔ اسی دوران کس انداز میں ان کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، تاریخ میں ملتا ہے کہ خاندان رسالت کو خدا جانے کتنی دشمنی تھی ان پلیدوں کو اللہ کے نبی کے خاندان سے، کہ انہوں نے خاندان رسالت کو جب اونٹوں پر سوار کرایا تو اونٹوں پر پالانے بھی نہیں رکھنے دی، اور ان مظلوموں کے ہاتھ بھی گردن سے باندھ دیے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے ایک دفعہ اور اپنی عبادت کو انجام دیجئے کہ علی کی بیٹی بے پالان اونٹ پر بیٹھی ہے، جس طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہیں جناب اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں جناب حسن کے بیٹے قاسم کا لاشا پڑا ہے، کہیں اپنے بھائی حسین کا بے کفن لاشا دیکھ رہی ہے، لیکن اچانک بی بی کی نظر اپنے بھائی امام سجاد پر نظر پڑتی ہے کہ یہ بیمار امام اچانک چلتے چلتے رک گیا، حالت کیا ہے؟ پیروں میں رسیاں ہیں، گردن میں توک ہے، اور ہاتھ گردن سے باندھے گئے ہیں، جناب سجاد رک گئے ہیں۔ بی بی زینب اچانک کیا دیکھتی ہیں؟ بی بی زینب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس تمام غم اور اس تمام دکھ کے باوجود جناب سجاد امام وقت کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا بھی اس بی بی کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اس مقام پر بی بی نے کیسے ادا کیا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا اور اپنی عبادت کو انجام دیجیے گا۔ بی بی نے اچانک کیا دیکھا کہ چلتے چلتے اچانک سید سجاد کے پیر رک گئے۔ بی بی کیا دیکھتی ہے؟ کہ امام کی توجہ اپنے والد کی لاش کی طرف ہے، کہ جو بے کفن لاشا اونٹوں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو کر پڑا ہے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ سید سجاد کے بدن پر ایک کپکپی اور ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر سید سجاد اور اسی حالت میں رکے رہے تو شاید سید سجاد کے بدن سے ان کی روح پرواز کر جائے۔ اب بی بی نے سوچا کس طرح میں سجاد کی توجہ ہٹاؤں، کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا، کوئی اتنا بڑا کام کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے سجاد کی توجہ اپنے باپ کی لاش کی طرف سے ہٹ جائے۔ ذرا سوچئے بی بی نے کیا فیصلہ کیا۔ بی بی کے ہاتھ اپنی گردن پر بندھے ہوئے ہیں، اچانک علی کی بیٹی نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ علی کی بیٹی اونٹ سے کربلا کی زمین پر آئی۔ سید سجاد نے جب اپنی پھپھی اممہ کو اونٹ سے گرتے ہوئے دیکھا، سجاد کی توجہ اپنے باپ کے لاشے سے ہٹ گئی اور اپنی بہن کی مظلومیت کی طرف چلی گئی، اور اس طرح یہ قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہوا۔ الا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو ہمیں کربلا سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔